بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا لعنة الله على الظالمين. معزز ناظرین کرام، اس سیریز میں ہم آج آپ کا پھر استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی انسان کسی کو لعنت و ملامت کرے جبکہ وہ اس کا مستحق نہیں. لعنت و ملامت، یہ الفاظ ہماری سوسائٹی میں بہت سنے جاتے ہیں. ہمارے سماج میں جس راستے سے آپ کا گزر ہو، جس چوراہے پر آپ کھڑے ہو جائیے، وہاں آپ کو اگر کچھ آدمی جمع نظر آ رہے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ اس طرح کے لعنت و ملامت کے الفاظ ان کی زبان سے آپ کو سننے ملیں. کبھی اس وجہ سے بھی کہ لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں لیکن طیش میں آ کر، چونکہ اپنے مخالف کو، اپنے اپوزیشن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ہر قسم کی لعنت ملامت کو روا سمجھتے ہیں. اس لیے میں آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لعنت و ملامت کی جائز صورتیں کیا ہیں، اور کس قسم کی لعنت بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں آتی ہے. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پچھلی نشست میں میری گفتگو جو آپ سے ہوئی تھی، اس کا موضوع تھا غیبت، جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غیبت یہ بھی زبان سے سرزد ہونے والی ایک ایسی بڑی غلطی ہے کہ جس سے اگر یہاں توبہ نہ کر لی گئی، اور جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی نہ مانگ لی گئی، تو شاید یہ ہمارے لیے باعث ہلاکت ہو سکتی ہے، اور غیبت کرنے والا وہ اللہ کی وعید کا مستحق ہو سکتا ہے. آج آپ کے سامنے جو موضوع ہے وہ ہے لعنت و ملامت. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر جو ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں کہ وہ کسی کو لعنت اور ملامت کرتا پھرے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے مناسب ہی نہیں کہ وہ لعنت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص شخص، حتیٰ کہ کسی متعین جانور کو بھی لعنت و ملامت کرنے سے منع فرمایا ہے. ابو داؤد کتاب الادب اور باب الفلان کے اندر متعدد روایات ہیں، جن میں سے ایک روایت حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح سند کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ کوئی انسان دوسرے کو نام لے کر، یعنی بطور خاص، لعنت و ملامت کرے کہ تم پر اللہ کا غضب ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم جہنم میں جاؤ. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت و ملامت کرنے سے منع فرمایا ہے. لعنت و ملامت کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس شخص کی یہ عادت پڑ جائے، اور دنیا میں جو لوگوں کو قرض کرتا پھرے، ان کو لعنت و ملامت کا نشانہ بناتا رہے، تو خواہ وہ کتنی ہی نیکیاں کر لے، کتنی ہی بھلائیاں کر لے، قیامت میں اس کو ایک محرومی ہوگی. وہ یہ کہ امت محمدیہ کو یہ خصوصیت ہے کہ بہت سارے وہ مومن جو صالح اور نیک ہیں، پائس لوگ ہیں، قیامت کے دن وہ بہت دوسرے لوگوں کی سفارش کریں گے، ان کے کام آئیں گے. امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو شفاعت عظمیٰ نصیب ہوگی، لیکن ان کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے امتی جو صالح اور نیک ہوں گے وہ دوسروں کے لیے سفارش کریں گے، یہ ثابت ہے. لیکن ایسا انسان، ایسا مومن جو اس دنیا میں لعنت و ملامت کرتا پھر رہا ہو، دوسروں کو ہر بات پر اپنے غضب کا نشانہ بناتا رہا ہو، تو اسے شفاعت سے محرومی ہوگی اور وہ دوسروں کی شفاعت نہیں کر سکے گا. حالانکہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے. یہ بھی ابو داؤد کتاب الادب اور باب اللعن کے اندر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لعنت و ملامت کرے گا، قیامت کے دن وہ سفارش نہیں کر سکے گا، دوسروں کے کام نہیں آ سکے گا۔ لعنت و ملامت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو لعنت کرتا ہے اور وہ لعنت کا مستحق ہے ہی نہیں، تو پھر وہ لعنت اسی کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ گویا اگر ہم نے جذبات میں آ کر کسی کو لعنت و ملامت کا نشانہ بنا دیا اور اسے لعنت بھیج دی اور وہ اس کا مستحق ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایک اچھا انسان ہے، تو پھر یہ لعنت اس کے مستحق خود ہم ہوں گے، یعنی لعنت کرنے والا۔ ابو داؤد ہی میں کتاب الادب باب فی اللعن کے اندر ایک روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے تو یہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، لیکن آسمان کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، وہاں سے یہ لعنت زمین کی طرف پلٹتی ہے، لیکن زمین بھی اس کے لیے بند کر دی جاتی ہے، یہاں بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا۔ تو پھر وہ لعنت اپنے دائیں اور بائیں گھومنے لگتی ہے، چکر لگاتی ہوئی تلاش کرتی ہے اس انسان کو جس کے لیے بھیجی گئی ہے۔ چنانچہ یہ لعنت اس انسان کے پاس پہنچتی ہے، لیکن جب وہ انسان اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ لعنت اس کے پاس پلٹ کر آتی ہے جس نے اپنی زبان سے یہ لعنت کے الفاظ نکالے تھے، اور یہ لعنت اسی پر آ کر چسپاں ہو جاتی ہے اور اسی کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے۔ یہ حدیث رسول ہے، لیکن اس حدیث کی سند ضعیف ہے، یعنی یہ کمزور روایت ہے سند کے اعتبار سے، البتہ جو اس کا متن ہے، معنی اور مفہوم ہے، یہ دوسری صحیح روایات سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ ابو داؤد ہی کی دوسری روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الادب اور باب فی اللعن میں مروی ہے، اس میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، یہ صحیح روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تیز ہوا چلنے کی وجہ سے ایک انسان کی چادر اڑ گئی اور گر گئی، ہوا کا جھونکا آیا اور اس نے چادر کو اڑا کر گرا دیا، اس انسان کو غصہ آیا اور اس نے اس ہوا کے اوپر بھی لعنت بھیج دی، تجھ پر لعنت ہو اے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہوا پر لعنت مت بھیجو، یہ ہوا تو اللہ رب العالمین کے حکم کی فرما بردار ہے، یہ ہوا تو اللہ کے حکم کی تابع ہے، اللہ جیسا کہتا ہے ویسا یہ چلتی ہے، اس لیے یہ لعنت کی مستحق نہیں ہے، ہوا کو لعنت بھیجنے سے بچو۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سن لو، جو کوئی کسی کو لعنت بھیجتا ہے، اگر وہ شخص یا وہ چیز اس لعنت کی مستحق نہیں ٹھہرتی، تو پھر یہ لعنت لوٹ کر اس انسان کے پاس آتی ہے جو خود لعنت بھیج رہا تھا، اور اسی پر آ کر چسپاں ہو جاتی ہے، اسی کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے، اور وہی انسان جس نے لعنت بھیجا تھا وہی اس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ ہے لعنت کا معاملہ۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں جو آج بہت عام ہے، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی غضب ہو، تم جہنم میں جاؤ، بات بات پر لوگ دوسروں کو تانہ زنی کرتے اور لعنت و ملامت کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں یہ لعنت کے الفاظ ادا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں جس کی بابت میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں، جس کے لیے میں لعنت کے الفاظ بھیج رہا ہوں، ایسا تو نہیں کہ وہ اس کا مستحق نہ ہو اور پھر نتیجتاً یہ لعنت مجھ پر واپس پلٹ کر چسپاں ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، کسی خاص شخص کو، حتیٰ کہ کسی خاص جانور کو لعنت بھیجنا متعین طور پر اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام یہ ایک ایسا دین ہے جسے دین سماحہ کہا جاتا ہے، معاملات میں اگر کوئی تیکھی بات ہو جاتی ہے، آپ کے آپسی معاملات میں اگر کچھ تو میں ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ صبر کیجئے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے، صبر و ضبط کا مظاہرہ کیجئے، اور پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا موڈ فریش ہوگا اور آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لعنت و ملامت جو میں کرنے جا رہا تھا یہ غلط ہوتا۔ کیونکہ وہ میرا ہی ساتھی ہے، میرا ہی بزنس پارٹنر ہے، میرا ہی پڑوسی ہے، بلکہ میرا ہی دوست ہے۔ تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، وہ اس لائق تو نہیں کہ اس کو لعنت و ملامت کیا جائے۔ البتہ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض احادیث میں لعنت و ملامت کرنا ثابت ہے۔ بعض قبائل کے لیے یا بعض لوگوں کے لیے خصوصی طور پر، تو اس سلسلے میں ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت و ملامت کیوں کرتے تھے؟ جب لعنت و ملامت کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی کو اپنی لعنت کا نشانہ بنانا، زید، عمر، بکر یا کسی کو اس کے نام کے ساتھ لعنت کرنا، جب یہ گناہ کبیرہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر لعنت کیوں فرمائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض دفعہ اس طرح غیظ و غضب کے عالم میں کچھ الفاظ ادا ہوئے ہیں جن سے لعنت و ملامت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ایسی تمام لعنت جو آپ کی زبان سے ادا ہوئی ہے، حدیث کے مطابق ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے عہد کیا ہے کہ اے اللہ، اگر میں کسی اپنے مومن بندے کی بابت، کسی تیری مومنہ بندی کی بابت اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کر دوں جو لعنت کے ہوں، تو اے اللہ تو اس کی وجہ سے، یا اللہ میری اس لعنت کو تو اس اپنے بندے یا اس اپنی بندی کے لیے پاکی، پاکیزگی اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد احادیث اس سلسلے میں نقل کی ہیں، اور امام نووی نے مسلم کی تبویب کرتے ہوئے ایک باب ہی باندھا ہے، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وليس هو اهلا لها فهي له زکات واجر، جس کا مطلب ہے اس شخص کا باب، اس بات کا کہ وہ شخص جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے، تو یہ لعنت اس انسان کے لیے پاکی، پاکیزگی، طہارت اور اجر و ثواب کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت مسلم ہی میں مروی ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے آپ سے کچھ گفتگو کرنا شروع کیا۔ گفتگو کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، بھڑک گئے۔ عائشہ کہتی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ بات آپ سے کیا ہوئی، کس موضوع پر ہوئی اور کیا دونوں فریق نے کہا، لیکن میں نے آپ کے غیظ و غضب کو سنا۔ آپ اس قدر بفرے ہوئے تھے کہ آپ نے ان دونوں آدمیوں کو اپنی لعنت کا بھی نشانہ بنایا اور ان کے لیے سخت الفاظ ادا کیے۔ چنانچہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب وہ دونوں آدمی چلے گئے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ان دونوں کو آپ کے یہاں سے کوئی خیر نہیں ملا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کیا؟ عائشہ نے کہا کہ وہ بیچارے آئے تھے آپ کے پاس، لیکن آپ نے ان کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا، آپ نے ان پر لعنت بھیجی اور بیچارے وہ مایوس ہو کر چلے گئے، ان کو کوئی خیر نہیں ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا آپ کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے رب سے یہ شرط کی ہے کہ اے اللہ، میں اپنے کسی بھائی کو، میں کسی صاحب ایمان کو اگر لعنت و ملامت کر دوں، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، جس طرح غصہ انسانوں کو آتا ہے مجھے بھی آ سکتا ہے، تو اگر میں غیظ و غضب میں آ کر، غصے میں آ کر کسی مومن یا کسی مومنہ کو اپنے لعنت و ملامت کا مستحق ٹھہراؤں اور وہ اس کا مستحق نہیں، تو اے اللہ، میری بھیجی ہوئی اس لعنت کو تو اپنے اس مومن بندے یا اپنی اس مومن بندی کے لیے زکات یعنی پاکی و اجر یعنی ثواب کا ذریعہ بنا دے، تو میری لعنت ان دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ میرے رب سے میرا معاہدہ ہو چکا ہے، میری لعنت سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں اور یہ مسئلہ مستنبط کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وحی آپ کے پاس آتی تھی اور آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اس طرح سے آپ کا اللہ سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر آپ کی لعنت اس انسان کے لیے مناسب نہیں تھی اور وہ اس کا مستحق نہیں تھا، پھر بھی آپ کی زبان نے لعنت بھیجی، تو وہ ان کے لیے اجر اور پاکی کا ذریعہ ہوگا. لیکن ایک عام انسان، چونکہ وہ اس کا اللہ سے ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس کی پہنچ وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایسی کوئی شرط اس بندے سے اللہ کی نہیں ہے، تو پھر ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کو بچنا چاہیے کہ وہ کسی خاص انسان کو لعنت بھیجے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ لعنت جس کے لیے بھیجی گئی ہے، اگر وہ آدمی مستحق نہیں ہے تو پھر وہ ہماری طرف لوٹ کر آئے اور ہم اس کے مستحق بن جائیں. اس طرح لعنت یہ ایک بہت ہی مخیف چیز ہے، یہ ایک ایسی زبان کی برائی ہے جسے انسانوں کو احتیاط کرنا چاہیے. پیارے ناظرین، ہماری بھی آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اگر یہ پیغام پیس ٹی وی کے تھرو آپ کو ملتا ہے تو آپ اپنے آپ کو چوکنا کر لیجئے، آپ متنبہ ہو جائیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جسے ہم غلطی نہیں سمجھتے، ایسا نہ ہو کہ ہم نہ جانتے ہوئے اسے ادا کر لے اور یہ چیز ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہو جائے. اس سے پہلے ہمیں اپنا حساب کر لینا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور ہم فیوچر میں کیا کچھ پا سکتے ہیں. لعنت کرنا کسی متعین انسان کو، حتیٰ کہ کسی متعین جانور کو، یہ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے. جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ انسان یا وہ جانور اس لعنت کا مستحق نہیں ہوگا تو پھر وہ لعنت اس لعنت کرنے والے کے پاس پلٹ کر آئے گی اور اسی پر چسپاں ہو جائے گی، نتیجتاً وہی اس لعنت کا مستحق ہو جائے گا جو کچھ اس نے اپنی زبان سے نکالا. البتہ لعنت جائز ہے کسی خاص انسان کو نہ کرتے ہوئے، کسی خاص جانور کو نشانہ نہ بناتے ہوئے، خاص گروہ کو جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں، ان برے عقیدوں میں مبتلا ہیں، جائز ہے کہ لعنت بھیجا جائے. چنانچہ امام نووی نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں ایک باب ہی باندھا ہے، باب جواز لعن اصحاب المعاصی غیر المعینین، یعنی اس بات کا بیان کہ جائز ہے لعنت کرنا ان گنہگاروں کو جن کا نام نہ لیا جائے، جن کو متعین طور پر نام سے نہ پکارا جائے، بلکہ ان کے ظلم یا ان کے اس گناہ کی روشنی میں کہ جو ایسا کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. اس طرح سے لعنت و ملامت کرنا اسلام میں جائز ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت بھی شہادت دیتی ہے. اللہ نے سورہ ہود سورت نمبر 11 اور آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا ہے، الَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، سن لو اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر. دیکھیے کسی خاص شخص کا، زید کا، عمر کا، بکر کا، فاطمہ اور زینب کا نام تو نہیں لیا گیا، البتہ اس آیت میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جو ظلم کرنے والے ہیں. وہ کوئی بھی ہوں، وہ زید، عمر، بکر ہوں یا فاطمہ اور مریم ہوں، جو بھی ایسا عمل کرے گا وہ اس لعنت کا مستحق ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث جو متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں ذکر ہے، آپ نے مدینہ منورہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، من احدث فیہا حدثا او آوا فیہا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین، کہ وہ شخص جو اس مدینے میں بدعت ایجاد کرے یا اس میں کسی بدعتی کو پناہ دے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی لعنت ہو اور پورے انسانیت کی لعنت ہو. یہ حدیث صحیح ہے، بخاری اور مسلم کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم زید، عمر، بکر، فاطمہ، زینب اور مریم کو خاص نہ کریں، نام لے کر بد دعا نہ کریں، لعنت نہ کریں، بلکہ خاص عقیدے کے لوگوں کو جو برے کام میں ملوث ہیں ان کو اگر ہم چاہیں تو اس طرح لعنت و ملامت کر سکتے ہیں، جائز ہے. البتہ عمومی طور پر معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ لوگ غیظ و غضب میں آ کر اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو لعنت و ملامت کا نشانہ بناتے ہیں. یہ سب اسلام کی نظر میں بڑا گناہ ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم ان جیسی برائیوں میں لت پت ہوں، اور اگر ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. انہی باتوں پر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.